يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
ترجمہ کنز الایمان. جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی یوں تو بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. کسی بھی دن میں درود پڑھا جائے، کسی لمحے درود پڑھا جائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ درود پیش کیا جاتا ہے. لیکن خاص طور پر جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کی تو اپنی ہی شان ہے، اور جمعہ کے دن تو ویسے بھی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو. فانہ مشہود تشہدہ الملائکہ، جمعہ کا جو دن ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے. اس دن فرشتے خاص طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُقَ مِنْهَا، جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس وقت جب آپ پر کوئی درود پڑے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں میری ظاہری وفات کے بعد بھی اسی طرح میرے سامنے وہ درود پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزقو، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نبیوں کی کیا شان ہے، اور پھر نبی الانبیاء سردار دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی کیا ہے. آپ علیہ السلام آج بھی اپنے مزار فائز الانوار میں اپنے غلاموں کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے عاشقان رسول محبت سے آپ علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. آئیے ہم بھی مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جسم کے اندر بہت سارے اعضا دیے ہیں. ان اعضا سے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ان اعضا سے نیکیاں بھی کرتے ہیں. یاد رکھیے، اگر ان اعضا سے مثلاً ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے یا آنکھوں سے اگر گناہ کیے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال ان سے بھی ہونا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کیے کی گواہی دیں گے، اور اگر ان اعضا سے ہم نے نیکیاں کی ہیں تو یہ نیکیوں کی بھی گواہی دیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انسانی عضو اور ایسا عضو جو پورے جسم کا بادشاہ ہے اس کے بارے میں کلام کریں گے. اس عضو کو کہتے ہیں دل. دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں. قلب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر مختلف اوقات میں مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، کبھی تو پسندیدہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، کبھی ناپسندیدہ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ اور اس حقیقت کو حضور علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، فرمایا کہ دل کی مثال ایک پر کی طرح ہے جو میدانی زمین میں ہو، جسے ہوائیں ظاہر باطن الٹے پلٹیں، کبھی ادھر کی ہوا آئی ادھر کر دیا، یہاں کی ہوا آئی یہاں کر دیا۔ تو انسانی دل کی کیفیات بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہیں، کبھی یہ اچھائیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ برائیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل پر غور کریں تو نتیجہ بالکل سامنے آئے گا کہ کبھی اس پر رحم غالب ہوتا ہے، کبھی سختی سے جکڑ لیتی ہے، کبھی سمندر کی طرح سخاوت میں ٹھاٹھے مارتا ہے، تو کبھی کنجوسی کا طوفان اپنی ہلاکت خیزیاں دکھاتا ہے، کبھی عاجزی کا ایسا پیکر بنتا ہے کہ کتے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اور کبھی ایسا متکبر بن جاتا ہے کہ بڑوں بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا، کبھی تو ایسا مخلص بنتا ہے کہ نیک عمل ظاہر ہونے پر پریشان ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر تعریف نہ ہو تو یہ بے چین ہو جاتا ہے، کبھی ایسا صابر یعنی صبر کرنے والا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت پر اف تک نہیں کرتا، اور کبھی ایسی بے صبری کہ ذرا سی تکلیف پر واویلا مچا دیتا ہے، کبھی تو اپنے رب کا ایسا خوف کہ گناہ کرنے کے تصور سے ہی گھبرا جائے، اور کبھی ایسی غفلت گناہ پر ایسی دلیری کہ بڑے بڑے گناہ کرنے پر بھی ندامت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، کبھی تو عشق رسول کا ایسا جذبہ کہ زبان حال سے پکار اٹھے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور کبھی دنیا کی محبت کا ایسا غلبہ کہ اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ الغرض یہ جو دل ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، یہ دل کی دنیا بھی عجیب ہے۔ اس دل کے بارے میں معرفت رکھنا، دل کے بارے میں توجہ رکھنا، اس دل کو کنٹرول کرنا، یوں سمجھیے کہ بہت مشکل کام ہے، یہ مردوں والا کام ہے۔ جو اپنے دل پر قابو رکھتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دل میں ہونے والی یہ تبدیلیاں انتہائی تشویشناک ہیں، لہذا ہمیں اس کی طرف سے ہرگز غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اولاً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم عز و جل ہمیں قلب سلیم عطا کرے، یعنی اچھی باتوں کا اثر قبول کرنے والا دل اللہ کریم ہمیں عطا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالی سے دل کی اصلاح کا سوال کیا کرتے تھے، اور یقیناً یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم قرآن کریم برہان رشید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اس دل کے بارے میں قلب کا لفظ استعمال ہوا اور فؤاد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ قلب یعنی دل، اس دل کو تین طرح سے خطاب کیا گیا ہے، ایک ہے قلب سلیم، ایک ہے قلب منیب، اور ایک ہے قلب عاصی۔ قلب سلیم یعنی اچھی باتوں کا اثر قبول کرنے والا اور سلامتی والا، کفر شرک اور نفاق سے سلامتی والا دل۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کی شان کیا بیان فرمائی، چنانچہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ جو سلامت دل لے کر حاضر ہوا تو اس دل کی برکت سے علماء فرماتے ہیں اس کا مال بھی اسے نفع دے گا اور اس کے بیٹے بھی اس کے کام آئیں گے۔ دوسرا ہے قلب منیب، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا دل۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور اس بات کا اسے یقین ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہ دل بھی اللہ سے کلام کرے گا، اور اس دل سے جو جو گناہ کیے ہوں گے، یہ دل ان گناہوں پر گواہ بن کر میرے گناہوں کی گواہی دے گا، یقیناً وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، وہ توبہ کرتے ہوئے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اور تیسرا دل ہے قلب عاصی، گناہگار دل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو گواہی چھپایا کرتے تھے، فرمایا کہ ان کا دل گناہگار ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے، قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے یا قلب عاصم ہے. مومن کا دل تو قلب سلیم ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب کریم عز و جل ہمارے دل کو اپنی یاد کا مسکن بنائے، اپنے خوف سے تڑپنے والا بنائے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے عشق میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں یہ دل تڑپتا رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو انسانی دل ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. اگر یہ دل درست ہو جائے تو انسان کا سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اس کے خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تاجدار عرب و عجم شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، فرمایا خبردار بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ لوتھڑا، یہ جسم کا جو ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد كله، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وهي القلب، فرمایا سن لو وہ دل ہے. یہ دل کہتے کسے ہیں؟ عموماً ہمارے ہاں دل کہتے ہیں جی، دل اس چیز کا نام ہے کہ جسم کے اندر جو لوتھڑا ہے، جو سنوبری شکل کا یعنی چلغوزے کی صورت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، ہم اسے دل کہتے ہیں. یاد رکھیے، لفظ قلب دو معنی میں بولا جاتا ہے. پہلا معنی قلب یعنی دل، یہ تو ایک سنوبری شکل یعنی چلغوزے کی طرح کا گوشت ہے جو سینے کے بائیں جانب رکھا گیا ہے، جو اندر سے کھوکھلا ہے، جس میں سیاہ خون ہوتا ہے. یہ روح کا معدن ہے، یہ روح کا مرکز ہے اور اس کی جگہ ہے. یوں ہی اسی شکل میں یہ گوشت جانوروں اور فوت شدہ لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے. قلب کا دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ یہ ایک روحانی ربانی لطیفہ ہے، یعنی حقائق اور اسرار کی معرفت کا محل ہے. اس کا جسمانی قلب سے تعلق ہوتا ہے اور یہی لطیفہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور اس چیز کا ادراک کرنے والا ہوتا ہے جسے خیال اور وہم نہیں سمجھ سکتے، اور یہی حقیقت انسان ہے. انسان کی حقیقت یہی قلب ہے، اسی کو خطاب ہوتا ہے. اسی معنی کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں اشارہ کیا گیا ہے، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم عز و جل ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو دل نیکیاں کرنے میں ہمارا معاون ہو، جو دل اچھے خیالات رکھنے والا ہو، جو دل جو اس کے دیگر اعضا ہیں یعنی ہاتھ پاؤں آنکھیں، یہ اس کی رعایا ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ دل کی رعایا ہیں اور دل بادشاہ ہے. اگر بادشاہ ٹھیک ہو تو رعایا بھی ٹھیک ہوتی ہے، عوام بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے، بادشاہ کے اندر خرابی آ جائے، تو دیگر جو رعایا ہوتی ہیں، جو عوام ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کا سامان کریں. یاد رکھیے، ہمارے جسم کے اندر ایک ہی دل ہے، دو دل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس دل کے اندر ایک میں تو اللہ کا خوف ہو، نبی پاک کی محبت ہو، نیکیوں بھرا ایک خیالات ہوں، اور دوسرے دل کے اندر دنیا کی محبت ہو، عیاشیاں ہوں، نفسانی خواہشات ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک غیر مسلم کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اور اللہ نے آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک میں اللہ کا خوف ہو، دوسرے میں کسی اور کا، جبکہ ایک ہی دل ہے تو اللہ ہی سے ڈرے. فرمایا گیا کہ دل ایک ہی اللہ نے بنایا ہے، اس دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعمال عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اعمال ہیں جن کو کہا جاتا ہے منجیات، یعنی نجات دینے والے اعمال، جو جہنم سے بچانے والے اعمال ہیں، اور دوسرے ہیں مہلکات، یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال. یاد رکھیے کہ مہلکات یعنی وہ اعمال کہ جو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، ان کے بارے میں ضروری احکام جاننا مسلمان کے لیے فرض عین، اور نہ جاننا گناہ ہے، کیونکہ جو شخص انہیں نہیں سیکھے گا وہ ان گناہوں سے کیسے بچ سکے گا. مہلکات سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی مہلک یعنی ہلاک کرنے والے عمل کے درپیش ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو پیش نظر رکھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ مہلکات یعنی جو ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال ہیں، یہ دو طرح کے ہیں، ظاہری مہلکات اور باطنی مہلکات۔ ظاہری مہلکات یعنی وہ مہلکات جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، مثلا ہاتھ، پاؤں، ناک، کان سے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کو ہلاک کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیلی طور پر ہم نے گزشتہ سلسلوں میں بیان کیا ہے کہ ہاتھ سے کیا گناہ ہوتے ہیں اور ان کی ہلاکت خیزیاں کیا ہیں، آنکھوں سے اور پاؤں سے اور کانوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اور ان سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، ان کے عذابات کیا کیا ہیں، یہ گزشتہ سلسلوں میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور دوسرے ہیں باطنی مہلکات، یعنی وہ مہلکات جن کا تعلق باطنی عضو یعنی دل سے ہے۔ یاد رکھیے، ظاہری مہلکات کی تعداد باطنی مہلکات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء کرام نے وہ اعمال بھی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں جو ظاہری طور پر ہمارے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، اور ان اعمال کو بھی بیان کیا ہے جو گناہ ہمارا دل کرتا ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ نمبر 502 پر تقریباً 40 جو باطنی گناہ ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور عارف باللہ علامہ سید عبد الغنی ناولوسی رحمۃ اللہ علیہ اور حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید 7 ان گناہوں کو بیان کیا ہے کہ جن کا تعلق دل سے ہے۔ یہ کم و بیش 47 مہلکات ہوتے ہیں۔ ان مہلکات کے بارے میں مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ ان اعضاء سے ہونے والے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کس طرح ہے، ان کی تعریفات کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے اور ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ آپ کو صرف تعارف کے لیے جو دل سے ہونے والے گناہ ہیں ان کا نام بیان کرتا ہوں کہ اس دل سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ ریاکاری یعنی دکھلاوا، عجب یعنی خود پسندی، حسد، بغض و کینہ، حب مدہ، حب جا، محبت دنیا، طلب شہرت، تعظیم عمرہ، تحقیر مساکین، اتباع شہوات، مداہنت، کفران نعمت، حرص، بخل یعنی کنجوسی، طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، سوء ظن یعنی بدگمانی، اناد حق، اصرار باطل، مکر و فریب، غدر یعنی دھوکہ، خیانت، شماتت، قسوت یعنی دل کا سخت ہونا، تما، تملک یعنی چاپلوسی، اعتماد خلق، نسیان خالق یعنی رب عز و جل کو بھول جانا، نسیان موت یعنی موت کو بھول جانا، جرأت علی اللہ، نفاق، اتباع شیطان، بندگی نفس، رغبت بطالت، کراہت عمل، قلت خشیت یعنی اللہ کا خوف کم ہو جانا، جزا یعنی بے صبری کا ہونا، عدم خشوع یعنی خشوع کا نہ ہونا، غضب للنفس یعنی نفس کے لیے غصہ کرنا، تساہل فی اللہ، تکبر، بدشگونی، اسراف، غم دنیا، تجسس یعنی عیب جوئی، رحمت الہی سے مایوسی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق دل سے ہے۔ یہ دل اتنے سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس دن ہمارے دل سے بھی سوال کیا جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، ہماری آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، ہماری زبان سے بھی سوال کیا جائے گا، اور یہ اعضاء اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے ان سے نیک عمل کیے ہوں گے تو یہ نیکیوں کی گواہی دیں گے، اگر ان سے گناہ کیے ہوں گے تو یہ گناہوں پر گواہ بن جائیں گے۔ ایسا نہ ہو یہ ہمارے گناہوں پر گواہ بن کر اللہ کے دربار میں ہماری شرمندگی کا سبب بن جائیں۔ تو ہمیں سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنی ہے، اور خاص طور پر اپنے دل کو ستھرا کرنا ہے. اگر دل ہمارا صاف ہو جاتا ہے، دل سے زنگ دور ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ عمل کرنے میں مزہ بھی آئے گا، نیکیاں کرنے میں آپ کو لطف اور سرور حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، موت کو یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، دل اجلا ہوتا ہے. جب دل صاف ہو جاتا ہے تو نیکیاں کرنے میں مزہ آتا ہے، نیکیاں کرنے میں لطف آتا ہے. اور دل اگر سخت ہو جائے تو یہ سخت ہونا انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے. اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے. ہمارا دل کیسا ہے ہمیں غور کرنا ہے. دل سخت تو نہیں ہو چکا، ہم زیادہ کلام تو نہیں کرتے، اس لیے کہ زیادہ کلام کرنا یہ باعث ہلاکت ہوتا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے دل کو اچھا کر دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی جن کے دل کی اصلاح کا یوں سامان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو ستھرا اور پاکیزہ کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل اللہ له واعظا من قلبه. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے ایک واعظ مقرر فرما دیتا ہے، ایک نصیحت کرنے والا مقرر فرما دیتا ہے جو بندے کو نصیحت کرتا رہتا ہے، اور بالآخر وہ بندہ نیکیوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو بھی اچھا اور ستھرا بنائے. مسلمان اور غیر مسلم کے دل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا جو دل ہوتا ہے وہ عشق رسول سے روشن ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے چمکدار ہوتا ہے، اور غیر مسلم کا دل یہ اوندا ہوتا ہے، یہ حق کی باتیں قبول نہیں کرتا. ایک حدیث پاک نقل کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب المؤمن اجرد فیہ سراج یظہر وقلب الکافر اسود منقوص. یعنی مومن کا دل صاف ہے، اس میں چراغ روشن ہوتا ہے، جبکہ کافر کا دل سیاہ اندھا ہوتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین وہ بندہ بڑا ہی کامیاب ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا دل اچھا اور ستھرا ہو جائے، جس کا دل باطنی بیماریوں سے پاک ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، مخموم القلب مومن. عرض کی گئی، مخموم القلب کون ہے؟ ارشاد فرمایا، پرہیزگار، جس کا دل کھوٹ، سرکشی، دھوکا، کینہ اور حسد سے پاک ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب دل کی حکمرانی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیطان حاکم بن جاتا ہے، اور اچھی صفات بری صفات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی سے بندہ دعا کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے کہ رب کریم عزوجل ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہمارے دل کو عشق رسول سے معمور فرمائے، اللہ اپنے خوف سے ہمارے دل کو تڑپتا رکھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے کچھ دعائیں کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر دل کے لیے بھی آپ دعا کیا کرتے تھے. آپ کی خوبصورت دعائیں یقیناً اگر ہم بھی کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یوں دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. کبھی آپ یوں دعا کرتے، اللہم طاہر قلبی من النفاق. اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے، منافقت سے پاک فرما دے. کبھی یوں دعا کرتے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسانی دل یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر اچھا ہو جائے تو انسان کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، انسان کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، اور انسان کے اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ دل بگڑ جائے تو انسان کے اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دل چار قسم کے ہوتے ہیں، وہ دل جو صاف ہے اور اس میں چراغ روشن ہوتا ہے، فرمایا یہ مومن کا دل ہے۔ نمبر دو، وہ دل جو سیاہ اور عمدہ ہوتا ہے، فرمایا یہ کافر کا دل ہے۔ نمبر تین، وہ دل جس پر گلاف چڑھا ہوتا ہے اور اس کا گلاف بندہ ہوتا ہے، فرمایا یہ منافق کا دل ہے۔ نمبر چار، وہ دل جس میں ایمان اور نفاق کی آمیزش ہوتی ہے، اس میں ایمان اس سبزی کی طرح ہے جسے اچھا پانی نشو و نما دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے ہمارا دل کیسا ہے، قلب سلیم ہے کیا، اچھا ہے کیا، نیکیوں بھری زندگی گزارنے میں ہمارا دل ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، یا ہمارا دل بھی گناہوں میں خوش ہوتا ہے، گناہوں میں اسے لذت ملتی ہے۔ حالانکہ اچھا دل تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ اگر ہمارے دل کو اللہ کی یاد سے، نبی پاک پر درود پڑھنے سے چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو رب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ دل گناہوں میں خوش ہوتا ہے، گانے باجے سننے میں خوش ہوتا ہے، برائیوں میں مبتلا رہ کر یہ دل خوش ہوتا ہے، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ قیامت کے اس دن سے ڈریے کہ جس دن ہم سے حساب لیا جائے گا، ہمارا نامہ اعمال ہمیں پڑھ کر سنانا ہوگا، ہمارے اعضا بھی ہمارے کیے کی گواہی دیں گے۔ اس وقت کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، ہمیں ڈرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں جسمانی اعضا دیے ہیں، ہمیں آنکھ ناک کان پاؤں دیے ہیں، ان کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے، ان سے نیکیاں کرنی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مختصر سی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب بندہ اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو گناہ زمین پر ہوئے ہوتے ہیں، اس زمین کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے۔ اگر وہ گناہ ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں یا دیگر اعضا سے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان اعضا کو بھی وہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ اور کراون کاتبین نے اس کے جو گناہ لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں وہ بندہ حاضر ہوگا، تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ آئیے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں۔ رب کریم عز و جل ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے اعضا سے جو جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں ان اعضا سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ان آنکھوں سے ہمیں اچھا دیکھنے کی اللہ توفیق دے، اس زبان سے اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دل سے اللہ اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم عز و جل ایمان کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یوم تشہد علیہم السنتہم وأیدیہم وأرجلہم بما كانوا يعملون۔
ترجمہ کنز الایمان، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔